غیور کارکنوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، سورہ یوسف سے ایک رکوع کے قریب آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. گزشتہ پانچ جمعوں سے سورہ یوسف کے عنوان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے وہ مختلف نمونے جو اس واقعہ میں اور اس پوری صورت میں جا بجا نظر آتے ہیں ان کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے. سورہ یوسف کے نزول کا باعث بھی یہ بات بنی تھی کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے پاس ایک وفد بھیجا تھا کہ ان سے جا کر معلوم کرو کہ تم اہل کتاب ہو، صاحب علم لوگ ہو، انبیاء سابقین علیہم السلام کی تعلیمات کا تمہارے پاس کافی ذخیرہ ہے، ہمیں ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہمارے درمیان میں پیدا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، کیا آپ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ ہمیں علامتیں بتاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے سوالات بتلاؤ کہ جن سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہو، کوئی دوسرا نہ دے سکے. ہم بڑے روز روز کی ندامت اور شرمندگی کا شکار ہو کر دل تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ جو بات ہم کرتے ہیں اس کا جواب مل جاتا ہے، جو سوال کرتے ہیں اس کا کافی وافی جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیتے ہیں. تم صاحب کتاب ہو، کوئی ایسا سوال بھی بتلاؤ کہ جس کا آپ جواب نہ دے سکیں. یہودیوں نے جہاں اور بہت ساری باتیں آپ کے بارے میں مشرکین مکہ کے وفد کو بتلائیں، وہاں ایک سوال یہ کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام تو ملک شام کے رہنے والے تھے، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ملک شام کے تھے، تو یوسف علیہ السلام ملک شام سے چل کر مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے؟ کہاں شام کا ملک ہے، کہاں ہزاروں میل دور مصر کا ملک ہے؟ شام کا رہنے والا ایک شخص ایک دوسرے ملک میں جا کر وہاں بادشاہ بن بیٹھے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اور پوچھو اپنے اس شخص سے جو دعوی نبوت کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو مصر کی حکومت پر قبضہ کیا تھا، کتنی فوجیں ساتھ لے کر گئے تھے، کتنا ان کے ساتھ لشکر تھا، کتنا ساز و سامان تھا، کتنی بڑی مصریوں سے جنگ ہوئی، مصر کو انہوں نے کیسے فتح کیا؟ یہ سوالات پوچھو، اس کا صحیح صحیح جواب سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں بتا سکتا. کیوں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں یہی حیرت انگیز اللہ کی قدرت کے کرشمے اور عجوبے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ملک شام سے کوئی لشکر نہیں لے کر گئے، کوئی فوج نہیں لے کر گئے، کوئی بہت بڑی افرادی قوت لے کر نہیں گئے تھے، کوئی مصریوں سے جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ یوسف جب شام سے مصر جا رہا تھا تو وہ تو قیدی بن کے جا رہا تھا، قیدی بن کے جا رہا تھا. جب مصر کی طرف روانہ ہوا، بھائیوں نے قافلے والوں کو بیچ دیا تھا، قافلے والے زر خرید غلام لے کر گئے، اور ملک شام سے زر خرید غلام، جو خریدا ہوا غلام ہے، وہ ملک مصر میں پہنچا، وہاں اس کا مول لگا، قیمت لگی، وہاں وہ بکتا رہا. وہ یوسف جو قیدی بن کر مصر میں آیا تھا، عزیز مصر بن گیا. بادشاہ مصر بن گیا. یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں یہ پوری سورت نازل ہو گئی. یہ پوری سورت نازل ہو گئی. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ دیکھیں جناب مولوی صاحب کس سے کہانیاں بیان کرنے لگ گئے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھیں, میں کہتا ہوں ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کریں, پھر اسی کے اندر کھو جائیں, پھر اسی کی تفسیر بیان کریں, پھر اسی کی تفصیلات بیان کریں, رہنمائی رہنمائی ملتی ہے. کیا ساری کی ساری سورہ یوسف جو قریباً پونے سپارے پر مشتمل ہے ہم اسے قصہ کہانی سمجھ کر چھوڑ دیں کہ نہیں جناب اس کے پڑھنے کی اس کے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, یہ قرآن قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قدم قدم پر ہمارے لیے اسباق ملتے ہیں, قدم قدم پر ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں. ایک ایک آیت ہمیں زندگی کے گر بتلاتی ہے, ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر اسیر ہو کر جینا پڑے تو کیسے جینا ہے, آزاد ہو کر رہنا ہو تو کیسے رہنا ہے, یوسف جیسی جوانی آئے تو دامن کیسے صاف رکھنا ہے, پھر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو صبر کیسے کرنا ہے, پھر حکومت مل جائے تو انصاف کیسے کرنا ہے. سب بتلا رہی ہے. یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں, ایک طرف یوسف ہے جس کے تن پہ بیت رہی ہے, ایک طرف یوسف کے والد ہے جس کے دل پہ بیت رہی ہے. والد یوسف جناب یعقوب علیہ السلام ہے, ادھر بیٹا جنگلوں میں صحراؤں میں بیابانوں میں دریاؤں میں سفر کر رہا ہے, ادھر والد محترم ہے فراق یوسف میں رو رہے ہیں, فراق یوسف میں یوسف یوسف کر کے اس کی جدائی میں زارو قطار رو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَبِيَزَّتَعَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَزِيمٌ, یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی, بنائی چلی گئی, ہڈیاں گھل گئیں, سوکھا تنکا بن کر رہ گئے جناب یعقوب علیہ السلام. باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, بیٹے کے غم میں باپ کتنا پریشان ہے, اور باپ بھی کوئی عام باپ نہیں, باپ بھی ایک نبی ہے, نبی باپ ہے, پیغمبر باپ ہے, اور پیغمبر پھر پیغمبر کا بیٹا اور پیغمبر کا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. کس بات پہ رو رہے ہیں؟ بیٹے کی جدائی پہ بھی رونا ہے, بیٹے کی جدائی سے زیادہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ بیٹا جدا نہیں ہوا, مستقبل کا نبی جدا ہو گیا. کیونکہ یوسف کے چہرے مہرے سے, یوسف کے خط و خال سے, یوسف نے جو خواب بیان کیا تھا ابا جان کے ساتھ سامنے, اس سے پتا چل رہا تھا کہ یوسف ایک عام بچہ نہیں ہے بلکہ مستقبل کا نبی اور پیغمبر. باپ تو اپنے نبی بیٹے کو رو رہا تھا. چنانچہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محلات میں پہنچے, زلیخا نے ڈورے ڈالنے شروع کیے, یوسف علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا. مصر کی عورتوں نے سن لی بات, انہوں نے بھی تدبیر کی کہ کسی طرح یوسف کو دیکھیں, یوسف کو دیکھیں, یوسف کے جمال کا نظارہ کرنے کے لیے مشہور کر دیا. کہنے لگے واہ جی واہ, شہزادی ہو کر غلام پہ دل دے بیٹھی, شہزادی ہو کر نوکر کے اوپر فریفتہ اور دیوانی ہو گئی. جب زلیخا نے بات سنی, سب کی دعوت کی, کھانے تیار کرائے, دسترخوان چن دیا گیا, سب کو بٹھایا, ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں, پھر یوسف سے کہا ذرا باہر آئیے. یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں, اچانک جو نظر مصر کی عورتوں کی یوسف پہ پڑی, حسن یوسف میں اس قدر محو ہو گئی, جلالت یوسف اس قدر ان کے قلب و ذہن پہ چھا گئی, اور یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا سہر اس قدر ان کے سر پہ چڑھ گیا کہ اپنے ہاتھوں سے پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چھریوں سے دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنے لگ گئی. وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کاٹ بیٹھی. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی خدا کی قسم یہ کوئی انسان زیادہ نہیں ہے, یہ کوئی بشر نہیں ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بہت ہی معزز اور محترم فرشتہ ہے. چنانچہ زلیخا نے کہا یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. اس کے تانے دیتی تھی کہ میں نے اس کو دل دے دیا، اور خدا کی قسم میں نے جتنا پھسلانا چاہا یہ اتنا بچتا چلا گیا، میں نے جتنا اسے اس کے دامن شفاف پر دھبا لگانے اور نقطہ لگانے کی کوشش کی اس کا دامن اتنا ہی اجلا شفاف اور چمکتا چلا گیا۔ لیکن میں بھی دھن کی پکی ہوں، میں کہتی ہوں میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گی جب تک یہ میرا کہنا نہیں مانے گا، جے اس میرا کہنا نہ منیا تو میں قید کرا دیا ہوں، جے اس میرا کہنا نہ منیا میں اسے قید کروا دوں گی۔ جب اس نے یہ کہا، اس کی زبان سے قید کا لفظ نکلا، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب سجنی احب الی مما یدعوننی الی، او میرے رب اس کے فریب سے مجھے بچا لے، اس کے دامے فریب سے، اس کی خواہشات کے جال سے مجھے نکال دے، مجھے اس کے خواہشات کے جال سے بچا لے، مجھے جیل منظور ہے مگر میں اس کی خواہشات کے دام میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ بعض دفعہ آدمی دعا کرتا ہے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس لیے دعا کرتے وقت ٹھیک ٹھیک ہی دعا کیا کرو، کہ تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، مطلب کیا اب تم جیل میں جاؤ ہم تمہارے، پھر جب جیل میں چل جاتے کہتے قید ان سانو بھی کٹاؤ، اسی بڑے پریشان۔ مجھے یاد ہے پچھلی مرتبہ جب میں رہا ہو کر آیا، موضع لکبدر میں نے تقریر کی، اچھا خاصا مجمع تھا، تو میں نے کہنے لگے جی بارش کے لیے دعا کرو، میں نے کہا یار بارش کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ بارش برسا دے، میں نے کہا بڑے مصروف ہیں یار، جیل میں بڑی فرصت ہوتی ہے، بڑا وقت ہوتا ہے، آرام سے سوتے ہیں، باہر کی زندگی سے ویسے جیل اچھی ہے، بس کہہ دیا دوسرے دن ادھر بارش ہو گئی ہم جیل میں چلے گئے، بارش بھی ہو گئی جیل میں چلے گئے، دوبارہ اب رہا ہو کر آیا انہوں نے پھر تقریر کیا، کہنے لگے خدا دا لائی ہوں نہ کہ وہ جیل جا رہا ہے، کہنے لگے سارے علاقے میں مشہور ہو گیا، دیکھا مول صاحب نے کہا جیل کی بات زبان سے نکالی، اللہ نے جیل بھی دے دی بارش بھی دے دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ میاں مجھے جیل اچھی، اللہ نے فاستجاب لہ ربہ دعا قبول کر لی، دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے یوسف۔ چنانچہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، لیکن عزیز مصر کی بیوی کی وہ بے حیائی، اس کی بیوی کا وہ تمام کا تمام گھڑا ہوا ڈرامہ، بنایا ہوا افسانہ، وہ اتنا مشہور ہو گیا، رل مل کے کہنے لگے یار عزت بچاؤ، بچ دی ایویں ہے یوسف نو جیل بھیجو، قرآن کہتا ہے۔ پھر اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ یوسف کو جیل بھیج دے تب عزت بچتی ہے، یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ اندازہ کریں جیل اپنے ملک میں ہو، اپنے شہر میں ہو تو جیل ہوتی ہے، اپنے شہر کے تھانے کی حوالات میں آدمی چلا جائے او جی ساڈا بندہ چھڑاؤ، بڑی پریشانی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے بے وطنی کے عالم میں، مسافر، نہ ماں باپ کو خبر ہے نہ بہن بھائیوں کو خبر ہے، ملک دوسرا وطن دوسرا، مسافر بن کر آیا ہے، آج بے وطن مسافر مصر کی جیلوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں، کوئی اپیل کرنے والا نہیں، کوئی وکیل کرنے والا نہیں، کوئی مقدمہ لڑنے والا نہیں، کوئی بادشاہ کے سامنے سفارش کرنے والا نہیں، کون سفارش کرے۔ یوسف علیہ السلام جیل بھگت رہے ہیں، گزر رہا ہے وقت، صابر و شاکر ہو کر، خدایا جس طرح تو راضی میں راضی، میں اس کے پنجے ظلم سے بچ گیا ہوں، میں زلیخا کے مکر و فریب سے بچ گیا ہوں، خدایا تو نے میرے دامن کو صاف و شفاف رکھا، مجھے یہی بڑی بات غنیمت ہے کہ میں بچ گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، اگر جیل آ گئی ہے آج قید ہے تو کل آزادی بھی آ جائے گی۔ گزر رہا ہے وقت صبر کے ساتھ، وداخل اما اس سجن فتیان، اللہ میاں فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے تو دو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور نوجوان بھی جیل میں چلے گئے۔ اسے آپ ایسے کہہ لیں جیسے ہمارے ہاں جیل میں ایک آدمی کے ساتھ اگر دو ساتھی اور بھی رہتے ہوں تو جیل میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کئی گھر گائے ہو تو پتہ لگے نا. انہوں کہندے نے ہانڈی وال, انہوں کہندے نے ہانڈی وال. جو دو تین ساتھ ہوتے ہیں یہ ہانڈی وال ہوتے ہیں, کہ ساتھی سانجی ہانڈی. یوسف علیہ السلام کے دو ہانڈی وال نوجوان تھے, وہ بھی جیل میں تھے. دونوں ایک دن یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے, یوسف ایوہ الصدیق افتینا, یوسف ایک ہمیں بتلاؤ. قال احدہما انی ارانی آسر خمرا, ہم نے خواب دیکھا ہے تیری عادات و خصائل کو دیکھ کر, تیری حکمت بھری گفتگو کو دیکھ کر, تیری صحبت میں بیٹھ کر ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ نے تجھے جو علم عطا کیا ہے یہ علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, بڑی دانائی کی باتیں کرتا ہے, بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے. ہم تجھے دیکھ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم یہاں مصر کے رہنے والے ہیں, ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے, رو رو کر ہمارا برا حال ہو گیا ہے, رات کو روتے ہیں, دن کو روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کبھی کبھی چارپائی سے گر پڑتے. نہیں سمجھے, کبھی کبھی چارپائی سے گر پڑتے ہیں. مگر یوسف تو کبھی رویا ہی نہیں ہے, اسی تو رو رو کے تھک گئے. بھئی یہ جو دو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے کون تھے؟ آج کی زبان میں کہوں ایک کا نام سیف الرمال تھا, ایک کا نام سیف الرمال تھا, اور دوسرے کا نام شہد خان رکھ لو یا مشاد حسین رکھ لو. یہ بادشاہ وقت کے قریبی تھے, بادشاہ وقت کے قریبی تھے. یوسف کے کچھ نہیں لگتے تھے, یہ بادشاہ وقت کے قریبی تھے. ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا, ایک بادشاہ کو بھون بھون کر کباب دیا کرتا تھا. ایک روٹی تیار کرنے والا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا. ایک مال شال کھون والا, دوجا نشہ پلاؤن والا, ایک مشاد حسین, دوجا سیف الرمال. دونوں کہنے لگے, یوسف ہم تجھے دیکھتے ہیں بڑے صبر سے جیل کاٹنا ہے, کوئی جدا فضا نہیں, کوئی رونا پیٹنا نہیں, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی ہائے وائے نہیں. تجھے پتا ہے ساڈی تو رو رو کے بس ہو گئی, ہم تو صبح شام روتے ہیں اور چار پائی سے گرتے ہیں, جگہ جگہ ہمیں خوف آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, رات سے ہم نے دیکھا ہے خواب, خواب دیکھنے کے بعد ہم بڑے پریشان ہیں, ہمیں خواب کی تعبیر بتلاؤ. جیل میں خواب بڑے نظر آتے ہیں, جیل میں خواب بڑے نظر آتے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو نواز شریف کو خط لکھ کے پوچھ لو, نواز شریف کو, آصف زرداری کو, شہباز شریف کو خط لکھو. خواب آتے ہیں, کہتے بڑے خواب آتے ہیں. بھئی کیا خواب آتے ہیں؟ آصف زرداری کہے گا مجھے تو گھوڑوں کے خواب آ رہے ہیں کہ میرے گھوڑے جو مربع کھاتے تھے وہ رو رہے ہیں. مربع کھانے والے گھوڑے, ایئر کنڈیشنوں میں کھڑے ہونے والے گھوڑے بڑے پریشان ہیں. کہتے ہیں جب سے زرداری صاحب آپ جیل میں چلے گئے سانو کچھ نہیں, کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ٹانگے دے چوندا, نہ کوئی دس محرم نو کڈدا, ساری ویریئر کوئی نہیں. نہیں جناب, تھے ایئر کنڈیشن ڈبے ہمارے لیے, کوٹھیاں ہمارے لیے, غریب کے بیٹے کے پاس کھانے کو سوکا ٹکڑا نہیں. ان کے گھوڑے مربے کھائے, ان کے کتے مکھن کھائے. اب چلے گئے جیلوں میں, گھوڑے رات کو آتے ہیں, آ کر ستاتے ہیں, گھوڑے نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کچھ اور ہی سیوا نظر آ رہی ہے, شہباز شریف نو نظر آ رہا کہ میں چوتھی شادی کر لی, شادیوں میں بڑا شوق سی یار نے, اب کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. ویسے جس دن رات کو چار پائی سے گرے کسی نے پوچھا کیا نظر آیا, کہتا ہے ریاض بسرا نظر آیا. ہوں تمہیں سارے نظر آؤ گے انشاءاللہ, گھوڑے بھی نظر آئیں گے, ریونڈ کے محلات بھی نظر آئیں گے. سن سن, سویا ہوا محل, ویران جنگل، لوگ جھونپڑوں میں رہ رہے تھے، غریبوں کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں، ساری زندگی ملازم طبقہ لوگ، غریب لوگ کرائے کے مکانوں میں گزار دیتے ہیں، ان کی فیکٹریوں اور ملوں کی گنتی نہیں ہوتی، ان کے محلات کا رقبہ ختم نہیں ہوتا، ان کی کوٹھیاں بنگلوں کی لمبائی اور چوڑائی ختم نہیں ہوتی، کہاں گئی کوٹھیاں، کہاں گئے بنگلے، تمہارا مقدر کوٹھڑیاں بن گئی۔ قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مالک الملک وہ ذات ہے جسے چاہے حکومت دے، تخت پہ بٹھا دے جسے چاہے تخت پہ بٹھا دے۔ کہاں گئی حکومتیں، کہاں گئی ریاستیں؟ فقیر لوگ، ان کے لیے حکومت اقتدار ایک جیسی چیز ہوتی ہے، اٹھایا دامن کندھے پہ رکھا چل دیے، جہاں جگہ ملی بچھایا بیٹھ گئے، وہ جیل کے کوئی ملازم پوچھ کہہ رہے تو پریشانی نہیں ہوتی، میں کہا سانو کدی ہونی ہے، تو جیل چ دل پریشان نہیں ہوتا، میں کہا بالکل نہیں ہوتا، کہنے لگے کیوں، میں نے کہا جیسی دال آپ کی جیل میں ملتی ہے، مدرسوں کی دال اس سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی، جو مدرسوں کی دال ہم نے 10-10 سال کھائی ہے وہ اس سے زیادہ لذیذ نہیں ہوتی، دال کھانا ہمیں آتا ہے، مدرسوں میں بھی رات کو مجال ہے کوئی باہر چلے جائے، چھٹی کے وقت بھی کوئی باہر نہیں جا سکتا، اس لیے ہمارے لیے یہ جیل کوئی جیل نہیں ہے۔ فقیر کو کیا، اس کو کہو چلے، وہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عطار تھے، عطر کی دکان تھی، اللہ والے تھے، نیک تھے، ایک فقیر آیا، آ کر بیٹھا، دیکھتا رہا دکان کی طرف، خواجہ صاحب نے پوچھا بابا جی کیا دیکھتے ہو، کہنے لگا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ یہ جتنی شیشیاں پڑی ہیں ان سب شیشیوں میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے، تمہاری جان جب نکلے گی تو کتنی تکلیف سے نکلے گی۔ بابا نے کہا کہ اتنی بڑی بات کہہ دی، خواجہ صاحب نے کہا، کہنے لگا بابا جی ہماری جان ویسے ہی نکل جائے گی جیسی آپ کی نکلتی ہے، کہنے لگے لے ساڈی کی ہے، منہ تے کپڑا پایا، جان جانے آفرین کے سپرد کر، منہ پہ کپڑا ڈالا، فوت ہو گئے، کہنے لگے لے اپنے کول ای کمبل ای کمیز، ختم شد، ہمارے لیے جیل آزادی کیا، فقیروں کے لیے کیا جیل آزادی، جیلوں میں رہے تب بھی آزادی ہے، آزاد رہے تب بھی آزادی ہے، اور جیلیں تو ان کے لیے ہوتی ہیں جو آپ جیلوں میں بیٹھ کر کبھی سرے محل کو یاد کر رہے ہیں، کبھی لندن کے فلیٹوں کو یاد کر رہے ہیں، اب انہیں پتا چلا کہ جیل کیا ہے، آزادی کیا ہے، پھر اخباروں میں خبریں لگا رہے ہیں، کہتے جی اٹک جیل میں سانپ نکل آیا، سانپ کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے سارے، اپنی اپنی کوٹھریوں میں داخل ہو گئے، جہاں آج کل اٹک جیل میں رہ رہے ہیں وہاں 13 مہینے میں گزار آیا ہوں، کیا خدا کی، خدا کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں، کیا خدا کی قدرت ہے، سوچا کرتے تھے کہ خدایا تیرا ان پر انتقام کا کوڑا کب برسے گا، یار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا 1.25 سال کے اندر اندر، سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر کیسے کایا پلٹ گئی، سوچو تو صحیح، کتنی جیلیں اور ہیں، جس کوٹھڑی میں میں نے 13 مہینے گزارے اسی کوٹھڑی میں وقت گزار رہے ہیں، اسی جگہ پر ہیں، ایسے ڈر رہے ہیں جی اتنی کوٹھڑی نہیں نہیں، وہ قاسم بلاک ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، پکا ہے، تمہارے لائق ہے، فکر مت کرو، مسلم لیگیوں کو میں کہتا ہوں پریشان نہ ہو، وہ جو کچی وچی جیل تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جس میں تم نے ہمیں ڈالا تھا وہ اسی سال ہی گر گئی تھی، تمہارے قائدین پکی جیل میں ہیں، سانپ آ گیا، ڈر گئے سارے، چھپ گئے کوٹھڑیوں میں، اور تم نے نئے سانپ دیکھے، ہم نے بھی بڑے سانپ دیکھے، جب ہم نے سانپ دیکھے تو جوتوں سے مار دیے، اے تم دیکھ کر کوٹھیوں میں چلے گئے ہو، بعد میں جیل والے نے کہا نہیں جناب سانپ ابھی اندر آیا ہی نہیں تھا، سانپ تو دیوار سے باہر تھا، جیل والوں کا بیان آ گیا کہ سانپ اندر نہیں آیا، ان کو کسی نے آ کر کہہ دیا کہ اس دیوار سے باہر سانپ مار دیا ہے، یہ اندر ہی چھپنے لگ گئے، جیل کی دیوار سے باہر سانپ پڑا، ان کے پسینے خشک ہو گئے اندر. ودخل معه السجن فتيان، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو سرکار چاپلوس بڑے قریبی لوگ، مشاد حسین تے سیف الرحمن، اس وقت کے بادشاہ کے، وہ دونوں بھی جیل میں آ گئے. آگے کہنے لگے یوسف ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. فرمایا دونوں نے ایک ہی جیسا کہ نہیں 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 الگ الگ، دونوں نے ایک جیسا نہیں دیکھا، الگ الگ دیکھا ہے، پر دیکھا ایسا ہی ہے جیسا حالات ہوتے ہیں. فرمایا ہاں بھائی تو بتلا تو نے کیا خواب دیکھا ہے. آگے آیا کہنے لگا انی ارانی آسیرو خمرا، میں نے دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب بنا رہا ہوں. میں انگوروں سے، بولو بولو میں انگوروں سے، کیوں کام ہی یہی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا تھا تو خواب بھی اسی چیز کے آئیں گے نا، بلی نو چچڑیاں سے خواب. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگوروں سے شراب تیار کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے خواب تیرا سن لیا، تو بتلا رہی تیرا خواب. کہتے میں دیکھ رہا ہوں احملو فوق راسی خبزا، کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں پکا کر ایک بہت بڑا طباق رکھا ہوا ہے. فرمایا اچھا کام کیا کرتا ہے؟ کہتے روٹیاں پکاتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں. تیرا بھی خواب ہے لیکن یہ بتلا کہ صرف روٹیاں اٹھا کے سر پہ رکھی دیکھی ہے، کچھ اور بھی دیکھا. کہنے لگا اور بھی دیکھا، تاکل الطیر من، میں نے دیکھا کہ روٹیوں کا طباق میرے سر پر پرندے آ کر روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں. یہ نئی چیز دیکھی ہے، روٹیاں تے میں باہر بھی بڑیاں پکائیاں پر میں کدی پرندہ تے چھڈ کسی بندے نو بھی نیڑے نہیں لگن دیتا، اور رات میں نے دیکھا کہ پرندے اٹھا کر میرے سر سے روٹیاں لے جا رہے ہیں. ادھر سے پرندہ آیا روٹی اٹھا کر لے گیا، ادھر سے پرندہ آیا روٹی اٹھا کر لے گیا. نبینا بتاوینی، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے، ہمیں بتلا دے ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے، ہمیں بتلا کہ اس خواب کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے تجھے ایسا علم دیا ہے کہ تو اس علم کی وجہ سے جو ہمیں تعبیر بتلائے گا وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی. بے خواب ہوتے ہیں، یاد رکھو خواب کی بڑی حیثیت ہے، پر شرط یہ ہے کہ خواب خواب ہو، خواب خراب نہ ہو، خواب ٹھیک ہو. خواب کی تعبیر ہوتی ہے، الحمدللہ جن لوگوں کو صحیح خواب آتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سارے علم کے ان کے اوپر بہت سارے رب العالمین علم کے دروازے کھول دیتے ہیں. مبشرات رویا صالحہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. خواب آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے نزول سے پہلے خواب آیا کرتے تھے. جو خواب آنا دن کو پورا ہو جانا، جو خواب آنا صبح اس کی تعبیر سامنے آ جانا. خواب آتے ہیں، یوسف علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے خود ایک خواب دیکھا تھا، دیکھا تھا نا، یاد ہے نہیں ہے، خود انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور خواب کے نتیجے میں بھٹک رہے ہیں. کسی خواب کی تعبیر فوراً مل جاتی ہے، کسی خواب کی تعبیر سالوں بعد ملتی ہے، سالوں بعد ملتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ خواب خواب ہو. ہن ساڈے خواب صبح نو آ کے تعبیر پوچھو، میں رات خواب ویکھیا جی، کی ویکھے؟ کہنے دس نہیں سکتے، مسجد چ بہ کے دسن والا نہیں، مسجد چ بہ کے دسن والا نہیں، تو پھر تعبیر کا نہیں پوچھتے ہو. جی ادھر دے خواب نے تو تعبیر نہیں، اور جدہ دے جسم ہو، جدہ دے لوگ ادا دیا روحاں، یا جیسی روحیں ویسے فرشتے، جہو جہاں منہ ادا دی چپیر، جہو جہ اسی ادا دے ساڈے، اور سانو خواباں چ حضور دی زیارت ہونی ہے. بن جاؤ ایسے، خدا کی قسم بہت لوگ ایسے ہیں، اب بھی جیلوں میں ایسے نوجوان ہیں، اب بھی جیلوں میں ایسے نوجوان موجود ہیں، شاید ان کی راتیں خالی ہوں کہ جن میں رسول اللہ کی زیارت نہ ہو، صحابہ سے ملاقات نہ ہو. ایسے لوگ ہیں جو کسی کاز کے لیے، کام کے لیے قربانی دیتا ہے. رب العالمین بشارات کے ذریعے سے، آپ نے سنا نہیں، غازی المدین شہید
جس کوچری میں رہا آخری دنوں میں میاں والی کی جیل میں، انگریز سپرنٹنڈنٹ ہوتا تھا اور محکمے کے لوگ دیکھتے تھے، اہلکار کہتے تھے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ غازی کی کوٹھری کے پاس گزرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے غازی کی کوٹھری میں خدا کے نور برستا، کئی کوٹھری نور سے جگمگا رہی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ جو کچھ جیلوں میں ملا، کبھی خانقاہوں میں بیٹھ کر نہیں ملا، سال ہر سال محنت ریاضت سے وہ کچھ نہیں ملتا جو جیل سے مل جاتا ہے، اور بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ لیکن نہیں جناب، ہتھ کڑیاں مل دیا، بیڑیاں مل دیا، جدائیاں مل دیا، ٹھیک ہے، کاز ہو، مشن صحیح ہو، اخلاص ہو، خدا کی رضا کے لیے قدم آگے بڑھے ہوئے ہوں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنی تیزی سے آدمی روحانی مدارج طے کرتا ہے اس راستے میں، کسی اور راستے میں طے ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ باتیں بتلانے کی نہیں ہیں، اب کسی کو کیا پتا کہ اس راہ میں کیا کیا ملتا ہے، خواب ہو، خواب دیکھا ہم دونوں نے، ہمیں تعبیر بتلا دے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، ٹھیک ہے بھائی، خواب کی تعبیر آپ کو بتلاؤں گا لیکن ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد بتلاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے پہلے، جیل کا کھانا آنے سے، جیل دے کھانے نو کی کہندے نے، نہ لنگر کہندے نہیں، جیل دے کھانے نو کہندے نے ڈلو، جیل دے کھانے نو کہندے نے ڈلو، ڈلو دی دال، اے ڈلو بھی کہتے ہیں، ڈیزل بھی کہتے ہیں، جیل کا جو سالن ہوتا ہے بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ڈیزل ہوتا ہے، ایک برتن میں آٹھ دن میں دو مرتبہ گوشت پکاتے ہیں، اور گوشت ایسا ہوتا ہے، حضرت فاروق کی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا گوشت دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے صابن سے دھو کر لاتے، سفید ہڈیاں ہی ہڈیاں، گوشت کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ اچھا پھر کیا ہوگا، تھوڑا سا ابال لیں گے، تھوڑا سا ابال لیں گے، وہ بےچارا گلتا تو ہے نہیں، پتہ نہیں کتنا ابالتے ہیں، بوٹیاں ایک طرف، پانی پانی ایک طرف، لاؤ بھی پلیٹیں، ایک پلیٹ میں ایک بوٹی، اتنا سارا پانی، چل بھائی ڈیزل، ڈیزل ڈلو کی دال، روزانہ وہاں پکتی ہے، یہ آپ ہمارے ہاں اس کو کیا لوبیا کہتے ہیں، اس میں وہ لوبیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اسے گھنگڑیاں بھی کہتے ہیں، یہ روزانہ ہی پکاتے رہتے ہیں اور اٹھا اٹھا کر کھایا نہیں جاتا وہ بےچارا، ڈلو کی دال۔ فرمایا بھائی کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہیں تعبیر بتلا دوں گا، بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے میں اس علم کی روشنی میں جیل کا کھانا آنے سے پہلے، ڈلو آنے سے پہلے پہلے تمہیں تعبیر بتلا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب جب آپ نے دیکھا کہ یہ تعبیر سننے کے لیے بے قرار ہے، مضطرب ہے، متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کا توجہ جاتی ہے کہ کب کھانا آئے، کب تعبیر ہو، اور کب یہ دیکھتے ہیں کب یوسف بولے، کب ہمیں تعبیر بتلائے، یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب سمجھا، دیکھا اب منتظر ہیں، ان کا دل طلبگار ہے اور یہ چاہتے ہیں کوئی بات میں کروں یہ اس بات کو قبول کریں۔ فرمایا کیوں نہ پھر ان کے سامنے نغمہ توحید چھیڑ دوں، اور جب ایک طلب کرے طالب دل لے کر ایک آدمی ہماتن گوش ہو کر بیٹھ ہی گیا ہے، میری بات سننے ہی لگا ہے، تو جب متوجہ ہو کر میری بات سننے لگا ہے تو اپنا مشن کیوں نہ بیان کر دیں، نبیوں کو اپنے مشن کی بات یاد ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی اپنی بات ہوتی ہے، ہمارا جیسا آدمی ہوگا اسے کوئی بات ادھر ادھر کی کریں، ہاں جی، پھر جب بات آخر کریں گے کہیں گے ہاں جی کچھ سمجھ آئی، کہنے لگے یار بھوک بڑی لگی ہے، بھوکے آدمی کو دس باتیں سنائے آخر میں پوچھے سمجھ آئی، کہنا روٹی جڑی ہے نا وہ گندم دی ہوئے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ لطیفے کی بات ہے، یا کچھ لوگ تھے، ایک میں کام کر رہا تھا، پنچایت چل رہی تھی، بڑے پریشان تھے وہ لوگ، کچھ پیسے کا مسئلہ تھا، تقسیم کر رہی تھی، تو حساب و کتاب ہو رہا تھا، میں نے کہا بھائی میں نے جتنا آپ کا حساب کر دیا سمجھ میں آ گئی، ایک آدمی کہتا ہے یہ بتاؤ پیسے نقد ملے گے یا کیش یا چیک کی شکل میں ملیں گے، میں کہا تینوں پیسے نہیں پئی ہے، میں تو بات اور کر رہا ہوں، کہنے لگا سارا تو زیر ہی پیسے والا ہے، کدو سانو پیسے ملیں گے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان کے ذہن متوجہ ہیں، اور میری بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وهم بالآخرة هم کافرون. سب سے پہلے میری بات سنو کہ میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں, میں ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جس طبقے کا عقیدہ اور مذہب تمہارے اس شہر والوں سے مختلف ہے. میں نے اس طبقے کو چھوڑ دیا ہے, یہ تمہاری قوم ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی, آخرت کا انکار کرتی ہے. میرا مصر کی اس قوم سے کوئی تعلق, میرا مصر کی اس قوم سے کوئی تعلق. تو انہوں نے کہا یوسف مصر کی قوم سے تعلق توڑ رہا ہے, یہی تو مصر کے لوگ ہیں جنہوں نے تجھے خرید کر محلات میں بٹھایا. فرمایا ہاں ہاں یہی مصر کے لوگ ہیں جنہوں نے محلات سے نکال کر جیلوں میں بٹھایا. لیکن یاد رکھو میں مصر کی قوم کے رسم و رواج, عقائد و نظریات کو کوئی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں چھوڑ رہا, میں ان سے بیزاری کا اعلان نہیں کر رہا, بلکہ میں تو ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میری ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب والی ملت ہے. وہ کیا ہے؟ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. ہمارا مذہب یہ ہے ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ہے. یہ مصری لوگ, یہ زلیخا عزیز مصر, یہ بادشاہ مصر, یہ بتوں کے پجاری ہیں. میں کہتی ضرور ہوں مگر کہتی ہو کر بھی کہتا ہوں کہ میں بتوں کا پجاری نہیں ہوں, میں خدا کو ماننے والا ہوں. میں شرک سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں, میں ایک خدا کا ماننے والا, ایک خدا کا فرما بردار. یوسف علیہ السلام اپنے مشن کی, ہر آدمی کو جہاں بیٹھا ہو اپنی مشن کی بات سوچتی ہے. سپاہی صحابہ والے جیلوں میں ہو, خدا کی قسم اپنے مشن کی بات جتنی جیلوں میں کرتے ہیں اتنی یہاں بھی نہیں کرتے. ایسے زبردست نعرے لگاتے ہیں رات کو جیلوں میں, اور کبھی کبھی آ جاتے ہیں افسران کہنے لگے جی کی کر دیتے ہو یار نعرے لا رہے ہو. میں نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ اوپر آواز پہنچا دو تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بات تو ہم پر مقدمے بناتے ہو کہ تم نعرے مارتے ہو, اور اب ہم جیل میں آ گئے ہیں, ہم اب بھی نعرے مار رہے ہیں, اب بتلاؤ ہمارا کیا کر لو گے. ہے بھائی کیا کر لو گے؟ اب مشن کی بات آزادی میں بھی ہوتی ہے, مشن کی بات آزادی میں بھی ہوتی ہے, اسیری میں بھی ہوتی ہے. سپاہی صحابہ اپنے مشن کو چھوڑنے والی جماعت نہیں ہے, مشن نہیں چھوڑ سکتا. کیسے چھوڑ سکتا ہے مشن؟ مشن چھوڑے مذہب چھوڑتا ہے. کیا کہا یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام نے, میں اس قوم کے عقیدے اور نظریے سے متفق نہیں ہوں, میرا اس قوم کے مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بادشاہ مت اور قوم مصر کا اگر عقیدہ شرکی عقیدہ ہے, میں ہوں اسیر, میں قیدی ہوں, مگر بادشاہ اس کی قوم کے عقیدے سے اعلان بیزاری کرتا ہوں. اعلان میرا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میرا عقیدہ اپنے ابا جان یعقوب والا ہے, دادا اسحاق والا ہے, پردادا ابراہیم والا ہے. کیا؟ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ساڈا مولا صرف اللہ, ہمارا مشکل کشا صرف اللہ, اور ان کے مشکل کشا بت, ان کے مشکل کشا مجسمے, ان کے مشکل کشا یہ تصویریں, یہ مورتیاں, ان کے مشکل کشا جانور, ہمارا مشکل کشا صرف ایک رب, ہمارا مشکل کشا صرف ایک رب. اور آگے فرمایا یا صاحب السجن, او میرے جیل کے ساتھیو ایک بات تو بتلاؤ. انہوں نے کہا جی پوچھے ضرور. فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا ایک خدا اچھا ہوتا ہے یا ہزاروں خدا اچھے ہوتے ہیں؟ ایک خدا اچھا ہوتا ہے یا ہزاروں خدا اچھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں اے مولا, ایک اچھا یا گلیوں میں پھرتے ہزاروں اچھے؟ ایک اچھا. ایک خدا بہتر یا ہزاروں؟ انہوں نے کہا ایک. فرمایا نہیں سوچ کے کہو, ڈرو نہیں, تم دو ہو میں اکیلا ہوں, تم دو ہو میں اکیلا ہوں. بات وہ کرو جو سمجھ میں آئی. جو سمجھ میں آئے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے خدا بہتر یا ہزاروں؟ انہوں نے کہا بات تو سمجھا دے. فرمایا یاد رکھو اگر ہزاروں خدا بن جائیں گے تو مسلمانوں خدا کے بندو کس کس کو راضی کرو گے؟ کس کس کو راضی کرو گے؟ اس کے آستانے پہ جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا, اس کے آستانے پہ جاؤ گے تیسرا ناراض ہو جائے گا, اور ساری عمر تم آستانے بدلتے پھرو گے مگر ایک ایک کو راضی, ایک ایک کو راضی, ایک ہی کے دروازے پر آ جاؤ, ایک ہی کو راضی کر لو, ایک ہی سے اپنی لو لگا لو, ایک ہی سے اپنی لو لگاؤ. داتا ایک ہی ہے, دستگیر ایک ہی ہے, مشکل کشا ایک ہی ہے, مولا ایک ہی ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. فرمایا ایک خدا ہے, ایک خدا کو مانو اس کے سوا کوئی نہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا, اللہ کے علاوہ یہ جو نام رکھ لیے ہیں, یہ جو نام مشکل کشا نام رکھ لیا, داتا نام رکھ لیا, حاجت روا نام رکھ لیا, فرمایا اسمان سمیتموہا یہ محض نام ہے جو تم نے خود بنا لیے, تم نے خود بنا لیے ہیں, ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان الحکم الا للہ, بادشاہی صرف اللہ کی. بادشاہی کس کی؟ بادشاہی کس کی؟ اللہ کے علاوہ اور کسی کی بادشاہی؟ وہی بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ, جسے چاہے بادشاہ بنائے, جسے چاہے فقیر بنائے. ورنہ جنرل پرویز مشرف صاحب اگر اس کی نظر کرم نہ ہوتی یا آپ ہندوستان میں ہوتے یا طیارہ پھٹ گیا ہوتا نام و نشان بھی نہ ہوتا, طیارہ فضا میں پھٹ جاتا نام و نشان نہ ملتا یا انڈیا میں طیارہ اترتا. آج تم انڈیا میں ہوتے پاکستان میں نواز شریف کا توتی بول رہا ہوتا ہے. لیکن نہیں, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, حکم بادشاہی اختیار صرف اللہ کا ہے کسی دوسرے کا. نواز شریف نے کہا حکم میرا, انہوں نے کہا آرڈر. ضیاء الدین بٹ چیف آف آرمی اسٹاف, پرویز مشرف معطل, یہ میرا آرڈر. اللہ نے فرمایا یہ تیرا آرڈر, اب سن میرا آرڈر. تو معطل, پرویز مشرف حکمران ہے. ایک آرڈر نواز شریف کا, ایک آرڈر آسمانوں کے رب کا, پھر آرڈر کس کا چلا؟ پھر کس کا چلا آرڈر؟ آخری وقت تک دنیا دیکھ رہی تھی آرڈر کس کا چلتا ہے. ہم بھی پریشان تھے, رات کے 8 بجے بی بی سی ہم نے سنی, انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم دعا کر رہے تھے, انہوں نے کہا اس وقت ایسے لگ رہا ہے نواز شریف کی وفادار فوج اور پرویز مشرف کی وفادار فوج اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, کیا ہونے والا ہے. دو حکم ٹکرا گئے, دو آرڈر ٹکرا گئے. ایک آرڈر زمین کے بادشاہ کا تھا, ایک آرڈر کائنات کے بادشاہ کا تھا, آخر آرڈر خدا کا چلا. اس لیے میں کہتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب اللہ کے ہمیشہ احسان مند رہو, ہمیشہ مسجد میں سجدہ کرتے رہو, اور دینی اداروں کی طرف بری نظر سے نیا بنا دیکھنا. اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے جناب چیف آف آرمی صاحب, آپ طیارے میں نیچے بیٹھنے والوں نے کہا نہیں اترنے دینا, خدا نے تجھے اتارا, تجھے معطل کرنے والوں کو تیرا قیدی بنایا, تجھے بادشاہ بنا, اسی کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور شاید اللہ تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, ہم تو یہ خیال رکھتے ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تم سے کام لے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تم سے کام لے, اللہ تم سے کام لے لے, کشمیر بھی آزاد ہو جائے. یہ بڑے بڑے بے ایمان سرمایہ دار جال ساز سیاستدان یہ اپنے انجام کو پہنچے, پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے راستے ہموار ہو جائیں. لیکن یہ بات کھل کر کہتے ہیں، درخواست صرف رب کا. جنرل صاحب اسی رب سے ہم ڈرتے ہیں جس رب نے دنیا کو بتلا دیا کہ میں رب ہوں. اگر تم نے بھی خدا کے دین سے، اللہ کے دین سے، حضور کی شریعت سے منہ پھیرا، یاد رکھو انجام عبرتناک ہوگا، نواز شریف سے بھی زیادہ برا ہوگا. خدا سے ڈرو، اس کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر یہی ہے کہ جس نے آرڈر زمین پر دیا، آسمانی آرڈر غالب آیا، تم حکمران بن گئے. شکر یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام نافذ کر دو، صحابہ کی عزت آبرو کا تحفظ کرو. ہم نے کل کہا وزیر داخلہ صاحب سے، میں نے خود کہا، جناب والا آپ کے بیانات آ رہے ہیں کہ دینی اداروں میں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں، پاکستان میں کوئی دینی ادارہ، کوئی مدرسہ دہشت گردی کی ٹریننگ نہیں دے رہا. اگر کوئی ہے مجھے نام بتلاؤ، میں جا کر اسے تالا لگانے کو تیار ہوں. کوئی بھی ادارہ نہیں. یہ بکواسات ان این جی اوز کی ہیں جو غیر ملکی پیسہ لے کر پاکستان میں دینی جماعتوں کو بدنام کر رہی ہیں. امریکہ کے بیان آ رہے ہیں، وہ ادارے بند کرو جہاں دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے. پتہ ہے امریکہ کن اداروں کی بات کرتا ہے؟ امریکہ ان اداروں کی بات کرتا ہے جو تمہیں مجاہد دیتے ہیں، جو مجاہد کشمیر میں جا کر انڈیا کے سورما فوجیوں کے راستے روک دیتے ہیں. امریکہ چاہتا ہے مجاہد پیدا نہ ہو جو جا کر 7 لاکھ ہندوستان کی فوج کے گھٹنے ٹیک دیں. امریکہ ان مجاہدوں کو روکنا چاہتا ہے. وہ مجاہد مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں، وہ مجاہد یونیورسٹیوں میں تیار. باقی رہی بات ٹریننگ، ٹریننگ کسی مدرسے میں نہیں دی جاتی، ہمیں ضرورت بھی سیدھی بات یہ، ہم کیوں ٹریننگ دیں؟ ٹریننگ سینٹر تو ہیں، ٹریننگ سینٹر تو ہیں، آپ نے دیے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت کیا؟ ہمیں ضرورت کیا؟ کسی مدرسے میں ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. اگر کسی میں ہے نشاندہی کرو، ہم بند کرتے ہیں، ہم بند کرتے ہیں. باقی رہی بات امن و امان کے قیام میں تعاون کی، ہم نے کل بھی کہا، ایک ایسا صحابہ کا اختلاف مذہب کا، ایک ہے ہمارا مشن، نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے. شیعہ سے ہمارا اختلاف ہے، تھا، رہے گا. کلمے کا اختلاف ہے، توحید پہ اختلاف ہے، اذان پہ اختلاف ہے، ختم نبوت پہ اختلاف ہے، قرآن کے مسئلے پہ اختلاف ہے، صحابہ کی عزت پہ اختلاف ہے، عقیدہ رجب پہ اختلاف ہے، عقیدہ بدع پہ اختلاف ہے. اختلاف تھا، ہے، رہے گا. اختلاف تھا، ہے، رہے گا، مگر قتل و غارت کری کی نہ اجازت دیتے ہیں، نہ دی ہے، نہ دیں گے. بات ہے قتل و غارت کری کی. ہمارا اختلاف عیسائیوں سے بھی ہے، ہمارا اختلاف ہندوؤں سے بھی ہے. ہندو بھی پاکستان میں رہتے ہیں نہیں رہتے؟ عیسائی بھی رہتے ہیں نہیں رہتے؟ سکھ بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ ان سے بھی اختلاف ہے. اختلاف پریشانی کی بات نہیں، اس بات پہ مت پریشان ہو جایا کرو کہ سپاہی صاحبہ یہ کیوں کہتی ہے ہمارا شیعوں سے اختلاف ہے. بھئی ہمارا اختلاف ہے. میں حکومت سے کہتا ہوں، اگر تم اختلاف مٹانا چاہتے ہو تو میری 10 محرم والی تقریر سامنے رکھ لو، آؤ اتحاد کر لیتے ہیں، آؤ اتحاد. اختلاف حکومتیں پیدا کرتی ہیں. 9ویں اور 10ویں جماعت میں جو دینیات پڑھائی جاتی ہے، اس دینیات میں تم نے شیعہ دینیات الگ کی ہے، سنی دینیات الگ کی ہے. پنجاب ٹیکسٹ بورڈ خود چھاپتے ہیں کہ شیعہ دینیات کا کلمہ اور ہے، سنی دینیات کا کلمہ اور ہے، شیعہ دین کی بنیاد اور ہے، سنی دین کی بنیاد اور ہے، شیعہ اذان اور ہے، سنی اذان اور ہے، شیعہ حج اور ہے، سنی حج اور ہے، شیعہ نماز اور ہے، سنی نماز اور ہے. تمہارے حکومت کے فیصلے کے مطابق زکات کے مسئلے پر شیعہ کا موقف اور ہے، سنیوں کا موقف
اور ہے.
تو اختلاف کی جہاں تک اختلاف تو ہے. ہوں کوئی کہے نہیں ساتھوں ڈر کے کہہ لو، کوئی اختلاف نہیں، ڈر صرف خدا کا ہے، ڈر صرف. اور اختلاف باعث تشویش نہیں ہوتا، مذہب کا اختلاف باپ بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے، برادریوں میں مذہب کا اختلاف ہوتا ہے، یہاں قادیانی بھی رہتے ہیں، یہاں قادیانی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، مجوسی رہتے ہیں، پارسی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، مذہب کا اختلاف باعث تشویش بھی نہیں، پریشانی کا باعث ہے قتل و غارت گری، پریشانی کا باعث ہے قتل و سپاہ صحابہ لعنت بھیجتی ہے قتل و غارت گری کی پالیسی پر، سپاہ صحابہ کا ذمہ دار ہونے کے ناطے کہتا ہوں، سپاہ صحابہ کسی شیعہ کے قتل پر نہ یقین رکھتی ہے، نہ شیعوں کے قتل کا حکم دیتی ہے، نہ اشارہ کرتی ہے، نہ ہماری پالیسی کا یہ حصہ ہے، ہم قتل و غارت گری کو مولانا حق نواز شہید کے مشن سے غداری سمجھتے ہیں. یہ آج مسجد حق نواز شہید میں بیٹھا ہوں، جھنگ کے لوگوں مولانا کے زمانے سے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، جمعہ پڑھنے والے لوگوں مجھے بتلاؤ، مولانا حق نواز شہید نے اس مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کبھی کسی تقریر میں کہا تھا کہ شیعہ کو قتل کر دو؟ زور سے بتلاؤ، اگر کہا تھا مجھے بتلاؤ، میں بھی کہتا ہوں، کبھی اشارہ کیا؟ کبھی شیعہ کے قتل کا حکم دیا؟ پانچ سال تک سپاہ صحابہ بلانے کے بعد مولانا زندہ رہے، پانچ سال میں مولانا نے ہزاروں تقریریں کی، کبھی کسی تقریر میں شیعہ کے قتل کا فتویٰ دیا؟ کبھی کسی تقریر کے وجہ سے مولانا کی تقریر کے بعد کبھی کوئی شیعہ قتل ہوا؟ تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آگئی کہ مولانا حق نواز قتل و غارت گری پر یقین، قتل و غارت گری پر یقین. اگر کوئی لوگ یہ کہیں ہم ہیں لشکر جھنگوی، ہم جھنگوی کا لشکر ہیں، اگر تو جھنگوی سے مراد مولانا حق نواز شہید ہیں، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں تم اگر لشکر جھنگوی ہو کلاشنکوف رکھ دو، دلیل کا ہتھیار اٹھا لو، دلیل کا ہتھیار اٹھا لو. حق نواز شہید کے پاس دلیل کا ہتھیار تھا کلاشنکوف؟ کلاشنکوف قتل و غارت گری سپاہ صحابہ کا مشن نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس لیے قتل و غارت گری سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے صاف کہتا ہوں، قتل و غارت گری شیعہ سنی کے درمیان میں ہو، عیسائی مسلمان کے درمیان میں ہو، ہندو مسلمان کے درمیان میں، پاکستان میں ہو، سپاہ صحابہ اس کی تائید نہیں کرتی، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ پاکستان سب کا ہے، جو ہندو پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستان کا شہری ہے، جو عیسائی رہتا ہے پاکستان کا شہری ہے. مذہب کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف دلیل سے ہوگا، لیکن قتل و غارت گری کی اجازت کسی کو نہیں. کسی کو نہیں. بڑی واضح پالیسی، دو ٹوک کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ قتل و غارت پری کی پالیسی کی نہ حامی ہے، نہ اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے. جو لوگ قتل و غارت گری میں مصروف ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ چھوڑ دو، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. یہ کیا ہوا پتہ نہیں کون آیا موٹر سائیکل پر، آ کر جناب چوبا میں ایک حلوائی کی دکان پر فائرنگ کر دی، ایک آدمی قتل ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو بھاگ گیا. مولانا اویس صاحب جیل میں، مولانا عبداللہ صاحب جیل میں، علماء جیلوں میں چلے گئے، دفتر بند ہو گئے، سپاہ صحابہ کا کام رک گیا، پورا ہمارا سسٹم تباہ ہو گیا. مجھے بتلاؤ اس قتل و غارت گری نے ہمیں فائدہ دیا؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہمارا راستہ روک رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. اور تم تو قتل کر کے چلے جاتے ہو، میں موت سے تو نہیں ڈرتا، پر جس شیعہ کے گھر میں لاش ہوتی ہے ان کی زبان پر بات ایک ہی ہوتی ہے کہ بدلہ تا ہوندا ہے جی آزم تارک. کیوں جناب؟ کبھی کسی شیعہ کی لاش پر کسی نے کہا کہ بدلہ تب ہوتا ہے اگر فلاں کو قتل کریں؟ نہیں، ایک ہی کہتے ہیں، بدلہ تد جی آزم تارک نو. آپا مرنو کوئی نہیں ڈر دے، مرنے مرنے سے ہم ڈرتے، اور نہ کسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. لیکن میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں سپاہ صحابہ کے راستے میں دیواریں کھڑی کرنے والا؟ اپنی نسبت مولانا جھنگوی سے مت کرو، مولانا جھنگوی کا راستہ یہ راستہ نہیں تھا. اور آج کے بعد اپنی جماعت سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، اپنی صفوں کو درست کرو. جو لوگ قتل و غارت گری کا ذہن رکھتے ہیں
مشکلات کوئی ایک ہے،
جیلیں بھر گئی ہیں بے گناہوں سے، ماں برائے عدالت اتنے لوگ ہمارے شہید کر دیے، جنازے اٹھائے نہیں اٹھ رہے، یہ سب کیا ہے؟ قتل و غارت گری کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل بات چیت اور دلیل ہے۔ کل ہم نے وزیر داخلہ سے بات کی، وہ اپنے شخصی حضرات کے ساتھ بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم اپنی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گفتگو کی، ان کی گفتگو میں روب بھی تھا، دبدبا بھی تھا، ان کی گفتگو میں ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کا انداز بھی تھا، سب کچھ تھا، ہم نے سنی۔ جب ہم نے بات کی، ہم نے کہا روب دبدبا آپ کی اپنی جگہ، یہ دشمن کو دکھائیں، ہمارا موقف سنیں۔ جب ہم نے موقف سنایا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا موقف یہ ہے، ہم تو آپ کے موقف کے مخالف ہی نہیں ہے، یہ ہے دلیل۔ ہتھیار وہ بات نہیں منواتا جو بات دلیل منواتی ہے۔ قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کرنے والا ایک آپ کا نمائندہ اعظم طارق تھا، لیکن اس بل پہ دستخط کرنے والے 80 ممبران اسمبلی تھے۔ ممبران اسمبلی کو حکومت کے مقابلے میں، حکومت کے ممبران کو حکومت کے مقابلے میں بل کے اوپر لانا، یہ دلیل ہے جو آدمی کو قائل کرتی ہے، یہ دلیل ہے جو بڑے بڑے کے سر کو جھکا دیتی ہے۔ سپاہ صحابہ دلیل کی بات پہ یقین رکھتی ہے، کلاشن کوف پہ یقین ہے؟ کہنے لگے پھر تم کلاشن کوف اٹھاتے کیوں؟ میں نے کہا ہمیں شوق ہی نہیں، لے لو واپس، ہمیں کوئی شوق نہیں کلاشن کوف کے سائے میں چلنے کا، بالکل شوق نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا تو بعض دفعہ جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا یاد چھوڑو، اسی طرح اپنے بازاروں میں جائیں، گھروں میں جائیں، دوستوں کو ملنے جائیں، آرام سے، کوئی آدمی ساتھ نہ ہو۔ اور یہ تو حکومت سے ہم لے کر لائسنس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو، یہ محسوس نہ ہو کہ سپاہ صحابہ بڑا ترنے والا ہے، آرام سے حلق سے اتر جائے، دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ ترنے والا ہے، حلق سے اتار لیں گے، اسے پتا چلے کہ بری نظر سے آئیں گے تو آنکھیں نکل جائیں گی، برے ارادے سے چلیں گے قدم توڑ دیں گے، اسے پتا چلے کہ اگر ہم راکٹ لانچر لے کر بھی گئے تو آگے سے پھر گولیوں کی بارش ہمارے سینے بھی چھلنے کرے گی، یہ دشمن کے لیے ہے تاکہ وہ جارحیت کا ارتکاب نہ کرے، ورنہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں کی تھی، چلی کدھر گئی؟ چلی ادھر گئی کہ چاہے جیل میں بیٹھو، چاہے ریل میں بیٹھو، چاہے کوٹھڑی میں بیٹھو، چاہے محراب و ممبر پہ بیٹھو، جب بھی موقع ملے بات اپنے مشن کی کرو، بات اپنے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ او میرے جیل کے ساتھیو، خواب کی تعبیر تمہیں بتلاتا ہوں، پر پہلے میرے مشن کی بات سن لو۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، ایک رب بہتر ہے یا بہت سا رب بہتر ہے؟ ار الحکم الا للہ، ایک رب بہتر ہے، اس لیے کہ ساری کائنات میں حکم اسی کا چلتا ہے، ساری کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ نہ نواز شریف کا چلتا ہے، نہ بل کلنٹن کا چلتا ہے۔ بل کلنٹن کا حکم تو یہ تھا کہ نواز شریف سے کام لیتے رہو، اس کو چلاتے رہو، اس کا حکم بھی منسوخ، نواز شریف کا حکم بھی منسوخ، واجپائی کی پالیسی بھی منسوخ، خدا کا حکم غالب آ گیا، جس کے طیارے کا ایندھن ختم ہو رہا تھا، رب نے کہا میں تیرے قسمت میں حکومت کا ایندھن بھر دیتا ہوں، ضیاء الحق کو 90 دن کے لیے آیا، تو وعدہ ہی نہ کر، ضیاء الحق تو 90 دن کا وعدہ کر کے آیا تھا نا، تو وعدہ ہی نہ کری، ضرورت ہی نہیں وعدہ کرن دی۔ ساری دنیا پوچھے پرویز مشرف صاحب کدو جانا ہے، وہ کہنے ہلے ساڈا ارادہ ہی کوئی نہیں، ہلے ساڈا ارادہ ہی کوئی نہیں، ہم نے تو کل بھی کہا تھا، میں کہا جگ جگ جیو، جگ جگ جیو، ہزاروں سال جیو، لیکن ٹھیک ٹھیک کام کرو، انصاف کا بول بالا کرو، خود بد کرنے والے لٹیروں کا منہ کالا کرو، جو قرضے ہضم کر گئے ہیں وہ باہر نکالو، غریبوں کو جینے کا حق دو، غربت مٹاؤ غریب نہ مٹاؤ، غربت مٹاؤ غریب نہ مٹاؤ، غریبوں کے مسائل حل کرو، اسلام کی بہاریں پاکستان میں لاؤ، جگ جگ جیو، سانو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر چلو گے پہلوں کے راستے پر، تم بھی امریکہ کے ٹوٹ بن کر، واجپائی کے یار بن کر، کارگل سے جس طرح واپسی کی نواز شریف نے، تم بھی وہی کرو گے، اسی راستے پہ چلو گے، انشاءاللہ پھر نواز شریف نالوں بھی برا حال ہوئے گا، وہ اٹک جیل چروے گا, تسی کسی ہو جیل چروو گے. یہ پاکستان خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے, خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے. جو بری نیت سے آتا ہے خدا اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, جو اچھی نیت سے آتا ہے خدا اسے عزت دیتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا.